ለት ናራይ ሃደሪ ናራይ ሃደሪ ሃደሪ
حضور ادا احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
اللہ
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی
اللہ
علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عجل فرج خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. ایک بار پھر خداوند متعال نے توفیق نصیب فرمائی ذکر سید الشہداء کی, ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اور انسان جب بھی اس سعادت کو حاصل کرتا ہے خداوند متعال سے تہہ دل سے شکر کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہتا ہے کہ خدایا مرتے دموں تک ہمیں ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما. پروردگار اسی دنیا کی زندگی میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. خداوندہ ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مرحومین کی مغفرت, مزید توفیقات کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر
صلی اللہ علی محمد. علي محمد وعجل فرجهم.
دین مبین کی تمام تر خوبصورتی تمام تر گہرائی کے ساتھ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر دین کا ماننے والا ایک سطح کا نہیں ہوتا. ہم اپنے بھائیوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر حتیٰ اس تبدیلی کو احساس کرتے ہیں کہ کبھی ہم اور آپ مثال کے طور پر سو کر اٹھتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے کہ کوئی بندگی کریں کوئی عبادت کریں. بعض وقت ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنا مشکل پڑ جاتی ہے. تو مثال کے طور پر ابھی ہم یہ سوچیں کہ دو بھائیوں میں اختلاف ہوگا, ایک بھائی بہت مومن ہوگا ایک بھائی ذرا کم ایمان والا ہوگا, وہ تو دور کی بات, اپنے اندر بعض وقت یہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ علم بڑھ جاتا ہے, علم گھٹ جاتا ہے. کیا چیز گھٹتی ہے کیا چیز بڑھتی ہے کہ کبھی آپ کا دل بندگی کا چاہ رہا ہوتا ہے اور کبھی نعوذ باللہ تعالی اس بندگی سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ علم تو نہیں بڑھے گا, یعنی جو آپ جانتے تھے اس جاننے پر تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ابھی, یا اس جاننے میں کوئی کمی نہیں ہوئی نعوذ باللہ تعالی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اندر یہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں؟ پھر جو بہت خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ کہ چلو یہ تبدیلی اگر ایک آدھ دفعہ آ گئی تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آٹو پہ چلتے ہوئے واپس بھی آتی ہو. یعنی اگر آج صبح دل نہیں چاہ رہا تو یہ یقین ہے کہ دوپہر تک دوبارہ چاہنے لگے گا؟ نہیں. بعض وقت یہ رولر کوسٹر ہوتا ہے, یہ جو بہا کے لے کے جاتا ہے تو نہیں معلوم کہاں لے کے جاتا ہے پھر. تو اس کے اوپر ایک بریک لگانا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آج صبح دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ کیفیت چل پڑی تو کیا ہوگا. تو ہمیں اپنے حالات کے اوپر غور کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو کیفیت آتی ہے یہ کیوں آتی ہے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر آ گئی تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہوتا ہے. تو میں اس سے عرض کرتے ہوئے ایک اور کل کی بات سے متصل بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو بی بی کی شہادت کی مناسبت سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں جس کا ہماری اور آپ کی زندگی سے براہ راست تعلق ہے وہ بھی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ حالات میں تبدیلی آتی ہے تو ہم اس بات کو قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا تو پھر حالات میں تبدیلی آئے گی. اگر زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر حالات میں کوئی تبدیلی نہیں کہہ رہا سکتی, جب کوئی مقصد ہی نہیں. یعنی مثلا اگر آپ نے اینٹوں کا ایک ڈھیر یہاں پہ رکھا ہوا ہے جس میں کچھ اینٹوں کی ڈائریکشن ساؤتھ اور نارتھ پر ہے اور کچھ اینٹوں کی ڈائریکشن ایسٹ اور ویسٹ پر ہے, اور ان میں سے کسی کی بھی کہیں پر ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو 25 اینٹوں کی جگہ 50 اینٹیں ساؤتھ ویسٹ ساؤتھ نارتھ پہ کر لیں. اگر ڈائریکشن کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں تو ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, کیا فرق پڑا؟ کیا ہم انسانوں میں یہ قبول کریں گے کہ ڈائریکشن کی اہمیت نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں تمہارے دو دن برابر ہوئے تو تم ہلاک ہو گئے ہو. دو دن برابر ہوئے تو ہلاک ہو گئے ہو. ڈائریکشن کی اتنی اہمیت ہے؟ آپ کو سفر کرنا ہے, اور اگر آپ ایک رائٹ ڈائریکشن کے اندر نہیں موو کر رہے, نہیں موو کرنا کیا مطلب؟ کھڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے ہلاکت ہے. اچھا اس میں گہرائی اور بھی ہے. حقیقت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اسپریچول لائف کے اندر اسٹیٹک ہونا پاسبل ہی نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ آپ کی فزیکل لائف میں پاسبل ہے. تو ابھی فزیکل لائف میں آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کروٹ بدلنے کے لیے آدھا فٹ ایک فٹ ادھر ادھر کر لیں اپنے آپ کو, لیکن آپ تقریباً اب اگلے 40-50 منٹ تک موسٹ آف یو ایسے ہی بیٹھیں گے. صحیح ہے, فزیکل لائف میں یہ پاسبل ہے, اسپریچول لائف میں پاسبل نہیں ہے. کسی سیکنڈ اسٹیٹک نہیں ہوں گے, اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ بڑھنے کی انرجی پیچھے سے نہیں ملی تو پھر پیچھے جائیں گے. ہاں یہ قطعاً ایسا ہوگا. کیوں ہم سے بار بار کہتے ہیں باوضو رہو؟ تاکہ بڑھنے کی مسلسل انرجی تھوڑی تھوڑی سی ملتی رہے, کہ اگر یہ نہیں ملی تو پیچھے جانا ہے. پھر کیوں ہم سے کہتے ہیں ذکر کرتے رہو؟ سب بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس لیے کہ ہم کہیں پر بھی رک نہیں پائیں گے, ہماری اسپریچولیٹی اسٹیٹک نہیں ہو سکتی, اس کو کوئی نہ کوئی دھکا پیچھے سے ملنا چاہیے صحیح ڈائریکشن میں. اور اسی خاطر درود پڑھتے رہنا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, ذکر کرتے رہنا بہت اہم ہو جاتا ہے. ایک ذکر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بلا مقدمہ. ظاہر جہاں پہ ایام کم ہوتے ہیں وہاں انسان اگر ایک ایک بات کے لیے مقدمہ بناتا رہے تو پھر دو تین باتوں سے زیادہ نہیں کرے گا. میں بلا مقدمہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. البتہ آج کے دن کی بجائے شاید کل کہتا تو بہتر تھا, لیکن کل ذہن میں نہیں تھا تو ابھی اس لیے آج عرض کر رہا ہوں. اس کا مورد اب اگلے ہفتے میں آئے گا. امام خمینی کے دو استاد تھے جو علم عرفان میں ان کے استاد تھے, اب وہ ان کو شیخنا یعنی ہمارے استاد کہہ کے ذکر کرتے تھے. ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی تھے اور ایک آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے. یہ جو آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی تھے یہ ایک بہت بڑے عارف تھے, نجف اشرف میں ان کی قبر موجود ہے وادی السلام کے اندر. ان کا نام تھا سید علی قاضی طباطبائی, یہ ان کے شاگرد تھے. سید علی قاضی طباطبائی نے بہت بڑے بڑے عرفا شاگرد بنائے, ان کی تربیت کی. تو ان میں سے ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی تھے. مرزا جواد ملکی تبریزی کا بہت بڑا نام تھا, بڑا مقام تھا. تو ایک موقع پر کہیں سے گزرتے ہوئے وہ ایک قبر کے اوپر رکے اور رک کر وہاں پر ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھی انہوں نے. تو ان کے کچھ شاگرد ان کے ساتھ تھے. ان کو شاگردوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں قبر کس کی ہے اور ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ بظاہر وہاں پہ صرف ایک پتھر تھا صحن کے اندر, حرم کے صحن کے اندر. تو وہاں صرف ایک پتھر تھا, اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا تھا کہ یہ کسی کی قبر ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا, استاد سے فاتحہ تو انہوں نے پڑھ لی لیکن ان سے پوچھا کہ یہاں کس کی قبر ہے. تو وہ مسکرائے, انہوں نے مسکرا کر چھوڑ دیا. تو تقریباً ہفتے دو ہفتے کے بعد ان کا بیٹا مرحوم ہو کر وہاں دفن ہوا تھا. تو آیت اللہ کا مقام بہت بلند تھا اور ان کے بڑے بڑے کرامات مشہور تھے. اگر آپ حرم تشریف لے جائیں تو حرم کے مشرقی حصے پہ جو قبرستان ہے اس قبرستان میں ان کی قبر ہے. ان سے بہت لوگوں نے علم عرفان میں سیکھا. تو ان کا ایک جملہ مشہور ہے اور وہ مستند بھی ہے. بعض اوقات چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں مستند نہیں ہوتی. آپ نے شاید سنا ہوگا آیت اللہ بہجت سے, آیت اللہ العظمیٰ بہجت علامہ مقام الشریف سے ایک فاتح کبیرہ مشہور ہوئی بھی ہے. یہ مستند نہیں ہے, پڑھنا چاہیں پڑھ لیں ثواب ملے گا, لیکن ان سے مستند نہیں ہے. ان کے بیٹے نے بلکہ انکار بھی کیا ہے کہ یہ مستند نہیں ہے. بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں مستند نہیں ہوتی. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مشہور بھی ہیں مستند بھی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی مستحب اعمال میں ہیں ان میں کوئی عمل اس سے زیادہ معنوی ترقی میں اثر نہیں ڈالتا. جتنے بھی مستحب اعمال ہیں یہ عمل معنوی ترقی میں سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے. ذرا بہت اہمیت ہوگی. اب میں طالب علم ہونے کے ناطے اور یہ سوچتے ہوئے کہ آپ بھی اپنے ٹائم کو حساب کرتے ہوں گے, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو پتہ چلے جو آپ کی معنوی ترقی میں بہت زیادہ اہم ہو, بقول اس آیت اللہ کے جملے کی کہ اس سے زیادہ اور کوئی چیز شدت سے اثر نہیں ڈالتی مستحب اعمال کے اندر, تو آپ اس کو ہفتے کے کتنا ٹائم دینا چاہیں گے؟ تو آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ ہفتے کا حساب کرتے ہیں نا کہ ہفتے کے کتنے گھنٹے, تو اس کو آپ ہفتے کا کتنا ٹائم دینا چاہیں گے؟ اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی, اللہ نہ کرے کہ میں دونوں ہی بھول جاؤں, تو آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا, آپ میں سے کوئی آپ یاد دلا دیجیے گا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا. ایک دفعہ میں اپنے ایک استاد تھے آیت اللہ فیاضی, ان کے پاس حاضر ہوا تھا ایک درس کے لیے. تو انہوں نے اپنے استاد تھے شیخ عبدالکریم, شیخ مرتضیٰ حائری, جو شیخ عبدالکریم حائری قم کا جب حوضہ جنہوں نے بنایا تھا ان کے بیٹے تھے, تو وہ شیخ مرتضیٰ حائری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ خود بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے عارف تھے. تو کہنے لگے کہ شیخ مرتضیٰ حائری نے مجھے کہا کہ میرے استاد نے ایک عمل مجھے بتایا تھا دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے. اچھا یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا, دنیا کی محبت دل سے نکالنا, یہ موت کی ایک تہائی تیاری ہے. किसी को मौत के लिए तैयार होना हो तो 1/3 तैयारी ये है, इतना मसला है ये, आसानी से नहीं होगा। तो कहने कि मैं शेख मुर्तज़ा हायरी के पास था, ये मैंने उस्ताद फैयाज़ी से ख़ुद सुना था, थोड़ा सा इस वजह से तब्दील हो रहा है कि मैं हाफ़ज़े में कम डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन लुब लुबाब ये था। तो उन्होंने कहा कि शेख मुर्तज़ा हायरी ने कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक अमल बताया था, मुझे याद नहीं सहीफ़े सज्जादिया की कौन सी दुआ थी जो अगर कोई शख्स मस्जिद हराम में बैठ कर पढ़े मक्का में खाने काबा के नज़दीक तो दुनिया से, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। सही। तो उस्ताद फैयाज़ी ने अपने उस्ताद से कहा, शेख मुर्तज़ा हायरी से, कि क्या वो दुआ आपको याद आएगी, मसलन ऐसा कुछ पूछा। उन्होंने कहा कि दुआ तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं गया तो पूरा सहीफा भी पढ़ लूँगा, चाहे वो दुआ टच कर लूँ किसी तरीके से, क्योंकि ये काम बहुत अहम है। सही। तो कितने मिनट आप देंगे अपनी मानवी तरक्की के ऊपर? सही। ये जो मिनट, ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हफ्ते में लगेगा इस पर तकरीबन 45 मिनट, 45 मिनट लगेगा इस पर एक हफ्ते में। एक हिस्सा शब जुम्मा में करना है, एक हिस्सा असर जुम्मा में करना है। काम बहुत सादा है, 100 मरतबा सूरह क़द्र शब जुम्मा, 100 मरतबा सूरह क़द्र असर जुम्मा। रायतुल्ला ने कहा कि इससे ज़्यादा मजबूत अमल मानवी तरक्की के लिए शदीद अमल नहीं है। अब इसमें ज़रा सा एक, मैं आप लोग कहते हैं कैच, वो मैं अर्ज़ करता चलूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه। हमारे पास आमाल की फहरिस्त बहुत तूलानी है, मुस्तनद आमाल की बहुत तूलानी फहरिस्त। शायद मिसाल के तौर पर मुस्तहब नमाजों के अंदर शायद कोई नमाज हो जो नमाज गुफैला से ज़्यादा ताकतवर हो। नमाज गुफैला बहुत ताकतवर नमाज है, मुझसे करा सकती है। अजीब एक रिवायत मैंने पढ़ी कहीं पर कि किसी ने पूछा इमाम से कि मौला हम कोई अमल अंजाम देते हैं, ये अमल हमारी रूह का हिस्सा बने, कितने वक्त करना होता है? यानी मिसाल के तौर पर मैं नमाज गुफैला आज शुरू करूं और मैं चाहूं कि मैं वो कहलाऊं मानवी दुनिया के अंदर जो नमाज गुफैला पढ़ता है, ठीक है, तो कितने वक्त पढ़ूँ तो ये नमाज मेरी रूह के साथ मिक्स हो जाएगी? कहा एक साल, एक साल का। और उस रिवायत ने बड़ी अजीब एक बात लिखी थी। उस रिवायत में लिखा था कि इंसान के रूह में 360 रगें हैं, जिस्म की बात नहीं हो रही, उन हर रग को मुतासिर करने के लिए 360 दिन तक वो अमल तकरार होगा तो वो मुतासिर हो जाएगी। सही है। तो अब मैंने 360 हफ्ते कहूँगा तो ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं 360 दिन पे ही रहता हूँ जो रिवायत ने कहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 52-54 हफ्ते इस अमल को अंजाम देने में कामयाब हो गया तो ये अमल मेरे साथ आ जाएगा। एक और मैं आपकी खिदमत में अमल अर्ज़ करता चलूँ और वो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर मैं मौजू की तरफ आता हूँ। वो है कि अगर कोई शख्स इस्तिग़फ़ार को रोज़ाना की आदत बनाए तो क्या होगा। और इस्तिग़फ़ार में दो हालतें, एक दफ़ा आप कहते हैं मैं रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करूं तो हमें बताएं, हम रिवायत में हमारे पास मौजूद है 70 मरतबा को अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। लेकिन कुरान करीम में एक आयत करीम है जिसने इस्तिग़फ़ार का एक वक्त बताया हुआ है, और इस्तिग़फ़ार का वक्त है सहर के वक्त, अलमुस्तग़फ़िरीना बिल असहार। अगर कोई आम वक्त में इस्तिग़फ़ार करता है, कम से कम रिवायत के मुताबिक 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तो खुदा तआला ने फरमाया कि मैं आसमान को तुम्हारे लिए गर्दिश में ले आऊँगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, माल और दौलत से तुम्हारी मदद करेगा खुदा। ये इस्तिग़फ़ार का असर है। मुझे नहीं मालूम सहर में इस्तिग़फ़ार का क्या असर है। तो किसी ने इमाम से पूछा कि मौला ये आए करीमा ने कहा मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, सहर के बाद इस्तिग़फ़ार करते हैं, कितना करूं, कब तक करूं? امام نے فرمایا سحر کے وقت 70 مرتبہ کرو ایک سال تک تو یہ آیت تمہارے لیے ہے. پھر وہی ایک سال دوبارہ آ گیا. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کسی عمل کو روح تک اپنانے میں ایک سال لگے گا. ہاں تو یہ تین چیزیں میں نے دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علی محمد محمد و آل محمد. یہ جو چیزیں یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں گرنے سے بچا رہی ہوتی ہیں کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میری روح نے کوئی غلطی کر بھی دی تو ڈیلی میں کوئی ایسے کام کر رہا ہوں جو اس روح کو برے اثر سے بچانے میں مدد دے دے گی. آپ واپس آ جائیں گے ٹریک کے اوپر. آپ کو پتا ہے ڈسٹریکشنس یہاں بہت زیادہ ہیں, ہر جگہ ہی ہیں, یہاں تو تھوڑی زیادہ ہی ہو گئی ہیں. تو اس میں آپ کے لیے میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے کچھ اعمال ایسے رکھے ہوئے ہوں کہ جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ کسی کی کوئی نماز میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا مثلا کوئی اور کوئی عمل گناہ کا انجام پا جاتا ہے, تو اس کے پاس ڈیلی کوئی چیز ایسی ہو جو اسے کہیں نہ کہیں بچا لے. تو یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں. ایک تو میں نے عرض کیا کہ سورہ قدر, شب جمعہ اور عصر جمعہ, ٹھیک ہے؟ تو اگلے ہفتے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. اور ایک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں 70 مرتبہ استغفار سحر کے وقت, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے. سردیوں میں تو چل جائے گا, اس وقت تو ہر یعنی سست انسان بھی فجر پڑھنے کو تیار ہو جائے گا. اتنی دیر میں تو پھر آفس میں جانے کا ٹائم ویسے ہی بن جائے گا. چیلنج آئے گا وہاں پر جب سمر آئے گا. لیکن یہ ان سب کے ساتھ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں. میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, میں اپنی لائف کے اس حصے میں ہوں جس میں اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اب مجھے یہ نہیں پتا میرے پاس ٹائم کتنا ہے. تو میں جہاں جا رہا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے, اب مجھے نہیں پتا میں دوبارہ یہاں انویسٹ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ میری بات میں کچھ ایسا ہو جائے جس سے میری انویسٹمنٹ بڑھ جائے. جو بھی عمل آپ انجام دیں گے میری انویسٹمنٹ ایکچولی, اس کا مجھے ریٹرن مل رہا ہوگا. تو تیسری ایک بات, ایک اور بات عرض کرتا چلوں, سونے سے پہلے سورہ حشر, یہ آپ کو سحر میں جگا دے گی. ہاں تو اب دیکھیے پورا ایک پیٹرن بن گیا. سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھ لیں, 4 منٹ کا کام ہے. اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ تقریباً جس ٹائم پہ چاہیں گے اٹھ جائیں گے. آپ سحر پہ اٹھنے کا ارادہ کریں, سحر پہ آپ اٹھ گئے 70 مرتبہ استغفار کریں, نماز شب پڑھتے ہیں پڑھیں, اللہ کا شکر کریں, پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے 11 رکعت 3 رکعت پڑھیں, 2 رکعت پڑھیں, 1 رکعت پڑھیں, کچھ بھی کریں, نماز شب پڑھیں, 70 مرتبہ استغفار کرنے. دونوں چیزوں کو کرنے سے کیا ہوگا, آپ کی 24 گھنٹے سیکیور ہو گئے. سونے سے پہلے آپ نے سورہ حشر پڑھ لی تو سونے تک جو برائی نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی آئی تھی روح کے اوپر, کافی بچت ہو جائے گی. اور صبح کو اٹھ کے آپ نے استغفار کر لی, آپ کی روح تازگی میں داخل ہو گئی. کتنی رات سورہ حشر پڑھوں تو یہ سوچوں سورہ حشر مجھے پسند کر لے گی. ایک سال آخری جملہ اس سلسلے میں, یہ پورا قرآن کریم ہے, اس کی ہر آیت دوست ڈھونڈ رہی ہے. آپ نے اب تک کتنی آیتوں سے دوستی کی ہے؟ قرآن کے لیے غریب نہ بن جائیں, قرآن کے لیے اجنبی نہیں بنیے گا, کیونکہ اس دن اس کا اجنبی ہونے والا شخص مشکل میں پھنس جائے گا. آپ کو قرآن سے اجنبی نہیں ہونا, تو سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھ لیں تاکہ آپ کی اجنبیت بچا لے گی آپ کو یہ سورہ حشر. مجھے اور آپ کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. اچھا اب کوئی یہاں تک آ کر مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ مولانا کیا آپ یہ اذکار کا کو بتانے کے لیے یہاں تک آئے تھے؟ تو میں کہوں گا کہ نہیں, یہ کرنے نہیں آیا تھا, یہ تو میرے ذہن میں اچانک آ گیا کہ یہ جو چینج آتی ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, وہ اس کو میں نے عرض کرنا تھا, اس لیے آپ سے عرض کیا. اچھا اگر کوئی چینج کو کاؤنٹر کر لے اور اس کی لائف ایک صحیح پیٹرن کے اوپر کم از کم وہ گرنے نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اب موو کرنا بھی تو ہے اس کو, لیکن ان چیزوں سے وہ گرنے نہیں دے رہا اپنے آپ کو اور صحیح ٹریک کے اوپر لے آتا ہے, کرے کیا، کس پہ محنت کرے؟ تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی ایک شعور ہوتا ہے، ایک شعار ہوتا ہے، اور ایک تو اصلا شور ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم شور میں پھنس جائیں، ہمیں شعور اور شعار میں جانا ہے کہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بالکل تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے، چونکہ اب میں وقت نہ لگاؤں، ویلیوز، جو ڈفرینس ہے وہ ویلیوز کا ہے. اس کو مجھے چند جملے عرض کرنے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی ہماری ریڈ لائن کہاں پر ہے؟ یعنی وہ ریڈ لائن جس کو میں کہوں، اس کو مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو جلدی سے اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ آپ کہیں گے بار بار جلدی کر رہا ہوں، چونکہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ محدود ہے، دو ہی تین دن ہے. کسی کے بارے میں مشہور ہے ایران میں کہ اس کے گھرانے میں کوئی اس کا بچہ جو تھا وہ کہیں یورپ وغیرہ گیا، تو وہ کسی سے شادی کر کے آ گیا اپنے باپ سے پوچھے بغیر. تو اس کے باپ نے دیکھا کہ بھائی اس نے کیا کر لیا. اب پرانے زمانے میں تو یہ بڑی مصیبت ہو جاتی تھی، ارث سے محروم کر دیے جاتے تھے. تو خدا کا شکر ہے اب ہمارے خاندانوں میں ارث رہا ہی نہیں ہے، تو پہلے تو محرومیت کا خطرہ تھا، اب بچا ہی نہیں کچھ. تو بہرحال وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو اس نے باپ نے دیکھا کہ کہیں سے شادی کر کے لیا ہے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں اس نے. تو اس نے قبول کر کے کہنے کا کوئی بات نہیں، لیا. وہ آ گئے، وہ بیٹھ گئے. پھر اس نے دیکھا کہ مثلا پورا گھرانہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وہ لڑکا کبھی اٹھتا ہے کبھی نہیں اٹھتا، اور اس کی بیوی تو اٹھتی ہی نہیں ہے اصلا. عجیب مشکل ہے، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں. تو وہ سب چیزیں مانتا چلا گیا. پھر ایک دن اس نے احساس کیا کہ بھائی یہ کچھ اور بھی تناول فرما رہے ہیں، یہ عجب معاملہ ہے، کیا کیا جائے. تو اس کے بعد جناب علی، ایک دن اس بیٹے نے، وہ کہیں بازار وازار گیا تو وہ ٹماٹر لے کر آیا. اس ٹماٹر کو فارسی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں فرنگی آتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹماٹر جو ہے وہ ایران کے اپنے کلچر کا حصہ نہیں تھا، یہ جب انگریز وغیرہ آئے تو وہ اپنے ساتھ کہیں لے کر آئے. تو جب وہ لے کر آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تم اس کو لے آئے میں نے مان لیا، تم نے نماز نہیں پڑھی میں نے مان لیا، تم نے کچھ اور بھی پیا میں نے مان لیا، لیکن ٹماٹر برداشت نہیں کروں گا. یہ بتائیں آپ کی میری ریڈ لائن ٹماٹر ہے؟ ریڈ لائن ہے کیا؟ یعنی مثلا جو میں اس حالت میں نہیں مرنا چاہوں گا کہ اس ریڈ لائن کو کراس کر دوں، وہ ہے کیا؟ اچھا ہم سب کو معلوم ہے وہ لینگویج نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ میں اردو میں بول رہا ہوں، اگر کوئی انگلش میں بولے تو ہم نے ریڈ لائن کراس کر لی، نہیں آف کورس نہیں ہے. مولانا جو میرا خود بھائی انگلش میں دے رہے تھے، ہوگا ظاہر ہے جس علاقے کی زبان ہو اس میں بات ہوگی. تو یہ تو ہم لوگ اردو بولنے والے اس لیے یہاں پر ہیں کہ آپ کے ہاں مہاجرین کا رویہ چلتا رہے گا، ہجرتیں نہیں رکیں گی. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اب میں جا کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اب تک آئیڈیا یہ تھا، یہ ویسے بات دراصل اسٹریٹجک ہے، شاید یہاں بولنے کی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اشارتاً عرض کرتا چلوں، اب تک ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ جو ضرورت ہماری فرسٹ جنریشن آف مائگرینٹس کی ہے وہی سیکنڈ جنریشن کی بھی ہے. یہ آئیڈیا فیل ہے، یہ نہیں ہے. اور مجھے تقریباً اب یقین ہو گیا ہے کہ ایک ہی سینٹر دو جنریشن کو کیٹر نہیں کر پا رہا، تقریباً یقین ہو گیا. اور اس یقین سے پہلے میں سینکڑوں سینٹرز جا چکا ہوں، آپ کو پتا ہے سینکڑوں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی بڑا سینٹر بچا ہوا ہمارا ویسٹرن ورلڈ میں کم از کم جہاں میں نہ گیا ہوں. تو مجھے تقریباً یہ بات یقین سے سمجھ میں آ گئی، سوائے یہ کہ وہ سینٹر کوئی بہت بڑا سینٹر، بہت بڑا، فزیکلی بھی اور ایڈمنسٹریٹیولی بھی بہت بڑا سینٹر ہو، شاید وہ دو نسلوں کو ایک ساتھ ڈیل کر لیں، ورنہ اس وقت نظر نہیں آ رہا مجھے. تو مجھے پورے نارتھ امریکہ کے اندر دو تین سینٹر سے زیادہ نظر نہیں آ رہے جو ایک ہی وقت میں دو نسلوں کو ڈیل کر رہے ہوں، یہ مشکل نظر آ رہی ہے. تو وہ ریڈ لائن کہاں پر ہے؟ لینگویج، لینگویج تو ظاہر ہے آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو لینی پڑے گی. تو کپڑے ہیں کیا؟ وہ میں جو پہنا ہوا ہوں وہ عربی ہے، آپ نے جو پہنا ہوا ہے وہ یہاں کا ہے. مثال کے طور پر آپ تو کچھ نہیں پتا یہاں کا ہے یا کہاں کا ہے، وہ ایک آدھ نے شاید پرانا بھی پہنا ہوا ہے اپنے اوریجن کا, تو جس نے جو پہنا ہوا ہے اس سے طے ہوگا کہ وہ کتنا مسلمان ہے. آف کورس کہ نہیں, اس سے تو طے نہیں ہونے والا. وہ ہے کیا پھر؟ تو وہ مثال کے طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے جو اپنی اگلی نسلوں کو سکھانا ہے, اور بہت سارے کیسز میں خود پہلے سیکھنا ہے چونکہ ہم نے بھی نہیں سیکھا تھا, وہ ہے کیا؟ نہیں, میں ایک مثال اور دیتا ہوں, وہ اس کی نہیں ہے لیکن صرف ٹچ کرنے کی خاطر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد. ہم لوگ ٹیچنگ کرتے تھے, مولانا صاحب بھی پڑھاتے تھے, ہم بھی پڑھاتے تھے. تو ہم لوگ جو پڑھاتے تھے, اب میں یہ تھوڑا سا سخت معاملہ عرض کرنے والا ہوں, وہاں پہ ایک پروٹوکول ہوتا تھا ٹیچنگ کے اندر. یہ بات پرانی بات ہے, 2006 میں میں نے ریگولر 5 days a week کی ٹیچنگ چھوڑ دی تھی. پھر میں آنریری طور پر مختلف جگہوں پہ جا کے پڑھاتا تھا, یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر. اس وقت تک میں 5 days a week جا کے پڑھاتا تھا مختلف لیولس کو. تو میں مذاق میں کہتا تھا کہ کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک میں نے سب کو پڑھایا الحمدللہ. تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا, اور اس پروٹوکول کے اوپر, جس کا تعلق ڈائریکٹلی ایجوکیشن, لرننگ اور ٹیچنگ سے نہیں تھا لیکن اسٹرکٹلی آبزرو ہوتا تھا, وہ کیا تھا کہ آپ کسی کو کلاس کے اندر کھانے پینے کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی پاسبل نہیں تھا کہ ہم کلاس میں کھڑے ہیں اور کوئی بچہ کوئی چیز کھا لے. اگر اس نے یہ حرکت کی تو یہ تو سمجھ لیں بریچ آف کنڈکٹ تھا, اور وہ اس کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ملے گا اس کے اوپر. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں عزاداری میں اس کوڈ کو امپلیمنٹ کرواؤں یا نہیں کرواؤں؟ یعنی میری, میں نے 10 سال پڑھایا, ٹھیک ہے, اس 10 سال میں اسٹرکٹلی اس کوڈ کو امپلیمنٹ انسٹیٹیوٹ نے مجھ سے کہا کہ کرو, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ پتا چلا کہ میری کلاس کی سیکرڈنیس مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میں یہ کرواؤں, صحیح ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیے گا, ازا کی سیکرڈنیس مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ یہ سلپ تو نہیں ہو رہا کہیں ہمارے پاس سے؟ کوئی مجبوری میں ہو وہ تو مسئلہ علیحدہ ہے, لیکن اگر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پر میں یہ فیل کروں کہ نہیں مجبوری نہیں ہے, صحیح ہے, تو مجھے اس پروٹوکول کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے؟ ہاں ہاں, اب آپ اس طرح کے بہت سارے پروٹوکولز نکال کے لا سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ بچانی پڑیں گی. اچھا کیوں بچانی ہے؟ کیونکہ ہم سب کو یہ پتا ہے ڈائریکٹ تعلق ایجوکیشن, لرننگ, ٹیچنگ سے نہیں ہے, لیکن اگر یہ معاملہ چھوڑ دیا گیا پھر نہ ٹیچنگ بچے گی نہ لرننگ بچے گی, کچھ نہیں بچے گا. پھر اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. ڈھونڈیے گا اس کو کہ آپ اور میں عزاداری کا پروٹوکول کیا بتانا چاہتے ہیں, کیا بنانا چاہتے ہیں, صحیح ہے؟ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گریجولی چیزیں چینج ہوتے ہوتے ان ایکسیپٹیبل لیول پر آ جاتی ہیں چونکہ وہ گریجولی آئی تھیں. جھٹکے سے آتی ہیں تو ہم پکڑ لیتے, نہیں ہونے دیتے, لیکن گریجولی ہو جاتا ہے, صحیح. تو میں اب اس سے زیادہ بدنامی نہیں لوں گا چونکہ میں کئی دفعہ ریئیکٹ کر چکا ہوں اور میں بدنام ہو چکا ہوں. تو اب میں نے سوچا کہ نہیں, میں اب اس سے زیادہ بدنامی نہیں لوں گا, اور اس کو کرنے کا, امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بجائے یہ کہ میں فورسفلی امپلیمنٹ کروں, میں صرف ذکر کروں گا, ٹھیک ہے. اب باقی آپ جانیں, آپ کا کام جانیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نہیں کریں گے, اگر آپ نہیں کریں گے آگے بہت دور تک جائے گی بات, آگے بہت دور جانی ہے پھر اس میں. تو بہت بہتر یہ ہے کہ کچھ پروٹوکولز بنا لیں عزاداری کے لیے, اور ان پروٹوکولز کو چاہے وہ کہیں پہ لکھے ہوئے بھی نہ ہوں اپنے ذہنوں میں بنا لیں, ان کو اپنی نسلوں کو سکھا دیں کہ بیٹا یہ تو ہونا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اچھا دین میں ایک بڑی عجیب بات ہے اس کی ویلیوز کے اندر. چند منٹ اوپر ہوگا میرا خیال میں, آج چھٹی ہی رہا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. دین کا بگڑنا کوئی نئی بات نہیں ہے, دین بگڑتا ہے اور اس کی کہانیاں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں. مثلا کہاں سے شروع ہو کروں, حضرت نوح علیہ السلام. جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, بہت سارے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی, خدا یہ جتنے بھی موجود ہیں یہ جو ایمان نہیں لائے اب یہ سوائے کافر اور فاسق کے کوئی پیدا نہیں کریں گے, تو انہیں ختم کر دیں. اللہ نے قبول کر لیا, ختم کر دیا. اچھا وہ جو طوفان نوح کے موقع پر کشتی تھی وہ بھری پڑی تھی, لیکن بڑی عجیب بات ہے اس میں جانور زیادہ تھے, بندے انسان کم تھے. یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان تو بہت ہی کم تھے. تو کسی نے کہا کہ ذرا سوچو کہ تمہارے بابا کی کشتی میں گدا بچ گیا ہو اور تم نیچے ڈوب رہے ہو. یہ حضرت نوح کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے بابا کی کشتی میں گدا بچ گیا ہے اور وہ ڈوب گیا. ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صرف بیٹا ہونا نہ بچا سکا اس کو. ٹھیک ہے, تو ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی, اب جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں, جانوروں کو تو چھوڑ دیں, جو انسان ہیں وہ دنیا کے پاکیزہ ترین انسان ہیں. صحیح ہے. اب مجھے بتائیے بت پرستی کیسے آئی, اب کہاں سے آ گئی؟ اب دنیا نہیں چاہیے تھی پھر بھی آ گئی. اس کا مطلب ہے دین کا بگڑنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ بگڑ جاتا ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب انتقال ہوا تو لوگوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے دلی تعلق بہت زیادہ تھا, بہت پریشان ہوئے کہ ہم جس سے پوری زندگی گزاری تھی اس کا انتقال ہو گیا. تو شیطان نے ان سے یہ کہا کہ نوح کے نام پر کوئی یادگار بنا دو, یادگار بنا دو. تو ظاہر لوگوں کے دل میں خواہش بھی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر کوئی چیز ہو. اب شیطان نے مشورہ مومن بن کے دیا ہوگا یا فاسق بن کے دیا ہوگا. اس نے اپنے آپ کو حضرت نوح کا ایسا معتقد دکھایا ہوگا کہ دوسرے ان کا کیا اعتقاد ہوگا. تو اس نے کہا کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے روتنے والے ہو, ماننے والے ہو, تو ان کے نام پہ ایک نشانی بناؤ. تو انہوں نے نشانی بنا دی. چند نسلیں گزری تو اس بت کی پرستش شروع ہو گئی. اس سے بھی عجیب ہوا ہے, اس سے بھی عجیب ہوا ہے, اس سے بھی عجیب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر یا اس کے اطراف میں ایک مرد اور عورت نے کوئی فعل قبیح انجام دیا, ان کو خدا متعال نے سزا دی اور ان کو بت پتھر بنا دیا. تو جب عرب آئے صبح کو انہوں نے دیکھا تو دو پتھر پڑے ہوئے تھے اور وہ دو انسانوں کے سمجھ لیں کہ پتھر بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی ان کو عذاب ہوا ہے, ان کو خدا متعال نے یہ کر دیا. تو وہ انہوں نے لا کر ایک جگہ پہ رکھ دی عبرت کے لیے کہ لوگ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کا احترام اگر نہیں کیا تو یہ ہوگا. رسول اللہ کی تشریف آوری تک وہ دونوں بت قبیلوں کے معبود بن چکے تھے. چونکہ پہلی نسل تھوکتی تھی, گالیاں دیتی تھی, برا بھلا کہتی تھی, دوسری نسل, تیسری, چوتھی, کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ بہرحال اور بھی بہت سارے بت ہیں, دو بت اور بھی ہیں, لیکن ان کے سب کا کوئی ماننے والا, ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے. پھر کہیں کوئی قبیلہ پہنچا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا بت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا ہمارا بت کون سا ہے. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ایک خالی پڑا ہے, چلو یہ ہمارا والا ہے. ایک کا نام تھا اصاف, ایک کا نام تھا نائلہ. رسول کرامی کی تشریف آوری تک یہ دونوں قبیلوں کے بت ہو چکے تھے. ہاں تو دین کا بگڑنا مسئلہ نہیں ہے, دین بگڑ جاتا ہے, محبت نہیں بگڑتا ہے, محبت محبت میں ہی بگڑ جاتا ہے. تو بہت زیادہ آپ کو ہوشیار ہونا ہوتا ہے کہ بھائی وہ لائن کہاں ہے جس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ لائن کیا ہے؟ وہ لائن ویلیوز ہیں. وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو ساری چیزیں بتاتی ہیں. اب وہ ویلیوز کیا ویلیوز؟ مثال کے طور پر ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل. بہت ساری ویلیوز ہیں جن کے اوپر ٹسل کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو مثال کے طور پر آپ ایک دیندار معاشرہ ہیں, آپ کے اندر ایک ویلیو کی رسپیکٹ ہے, اور جو بے دین معاشرہ ہے اس کے اندر اس ویلیو کی رسپیکٹ نہیں ہے. کچھ ہوں گی, مثال کے طور پر آپ کے پاس حجاب ہے, جو بے دین معاشرہ ہے وہ حجاب کو ویلیو نہیں سمجھتا بلکہ اس کو ویلیو کے اگینسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مثلا آپ نے یہاں پہ تشریف فرما ہے, ایک خاص ڈھنگ سے طریقے سے آپ ایک کام کر رہے ہوں گے, یہ آپ کے نزدیک ویلیو ہوگی. بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو ویلیو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ایک ویلیو ایسی ہے جس پر ٹسل کبھی ختم نہیں ہوتی. کچھ ویلیوز ہیں جن کے اوپر ٹسل چلتی ہے اور کچھ معاشروں میں ہوتی ہے کچھ معاشروں میں نہیں ہوتی. کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جن پہ ٹسل کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ جو میں نے ابھی حجاب والی بات کہی, آپ کہیں گے اس پہ تو ہمیشہ ٹسل رہتی ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آج سے تقریباً 80 سال, تھوڑا سا اور پیچھے چل گئے, 80 سال کا 85 سال پہلے کوئی دیندار تھا یا بے دین تھا وہ پردہ کرتا تھا جو کیا آج کا دیندار کرتا تھا. آج سے 80 سال پہلے چاہے دیندار چاہے بے دین, جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے سب کے خاندان ایسے ہی تھے, چاہے دیندار چاہے بے دین وہ پردہ کرتے تھے کہ جو کیا آج کی دیندار پردہ دار کریں گے. صحیح, اس وقت اس کی ٹسل تھی کہ پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں, وہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ریالٹی تھی. یہ ختم ہو گیا معاملہ, اب اس پہ ٹسل ہے. آپ نے جو فرانس نے کیا وہ آپ کے سامنے. آج سے 100 سال پہلے فرانس ہی کر سکتا تھا؟ نہیں. میں ابھی کل میرے خیال میں گیا تھا وہ سسپینشن برج کے اوپر, تو اس کے اوپر وہ پکچرز لگی ہوئی تھی 1910 کی. ٹھیک ہے, اس میں خواتین پردے میں یا بے پردہ ہیں؟ دین کی وجہ سے نہیں, کلچر کی وجہ سے. اس وقت پردے کے اوپر ٹسل تھی؟ نہیں. اب ہے؟ ہاں بالکل ہے. اب تو کیا ہو گیا ہے؟ تو کچھ ویلیوز پر کچھ تاریخ میں کچھ وقت میں ٹسل ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی. ایک ہے جس پہ ہمیشہ ٹسل ہوتی ہے, ہمیشہ جنگ رہتی ہے, اس پہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ پیسے کو کتنی ویلیو دینی ہے, اس پہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی ہے, نہ آگے ختم ہوگی, یعنی ختم ہوتی. مثلا پرانا, سب سے پرانا آپ کیا دیں گے؟ وہی حضرت نوح علیہ السلام. لوگ ان کے پاس آئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی, انہوں نے کہا اے نوح, آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ سوسائٹی کے سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے اتنے پست ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں تو کم سے کم ان کو یہاں سے ہٹائیں. تو خدا, انہوں نے کہا حضرت نوح نے کہ مانا بطارد الذین آمنوا, ان کو جو ایمان لائے میں کیسے ہٹا دوں؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان کی ہماری سوسائٹی میں ارازلونا, ان کی تو ہماری سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جن کی ویلیو نہیں ہے وہ جب تک آپ کے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں میٹیریلزم, کہ جس کے پاس جتنا سوشل اسٹیٹس اور دولت ہے یہ طے کرے گا کہ اس کی رسپیکٹ کتنی ہے. یہ ٹسل کبھی ختم نہیں ہوئی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں تھی, ان سے پہلے انبیاء کے زمانے میں تھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج کے زمانے میں ہے یا نہیں ہے؟ اب چونکہ مجھے صرف کل اور مجلس پڑھنی ہے, اس کے بعد فوراً فلائٹ ہے, تو میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں آپ کے ہاں ہے یا نہیں ہے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب میرا دماغ اندر سے کہہ رہا ہے کہ اس مصیبت میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی, کوئی یہاں تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب میں سوچتا ہوں کہ نہیں نہیں, یہ تو اب یہاں تک تو آ گئے تو اب بول دینا چاہیے. अमेरिका में एक जगह पर एक सेंटर में मैं था और वहाँ इस पे बात आई कि पाकिस्तान में ये बड़ी गड़बड़ है कि वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बहुत वहाँ पर बदमाशी है वहाँ पर। और उन्होंने बहुत यानी इस टाइप के जुमले कहे गए कि पाकिस्तान में ये बड़ा गलत होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो नहीं होता? नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं मौलाना, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ सोशल जस्टिस है, यहाँ बहुत जस्टिस होता है और यहाँ पर कोई ऐसी गड़बड़ एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आपके सेंटर में मसलन जो दौलतमंद होते हैं और जो नहीं होते ऐसे दौलतमंद, उन सब की इज्जत बिल्कुल बराबर की होती है? उन्होंने कहा मौलाना बिल्कुल मुतमइन रही है ऐसे में। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये बना नहीं रहे थे, मुझे अपने दिल से कह रहे थे। तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये गलत फहमी में कुछ कह रहे होंगे, धोखा नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने उनको क्लैरिफाई करने के लिए उनसे ये पूछा, तो मैंने आपसे चूंकि सवाल किया था तो मैं आप तो में से मुमकिन है बाज़ लोग ये कहें कि मौलाना ये सवाल कहीं और कीजिएगा, ये सोशल जस्टिस का इलाका है। तो मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। और मैं वाखन अब मैं वैसे हम लोग बाज़ अवत बड़ी तरकीब करते हैं बोलने वाले, हाथ जोड़ते नहीं हैं, कहते हैं दस बस्ता माजरत खां, जबकि दस बस्ता का मतलब होता है हाथ जोड़े हैं आपने, तो बड़ी तरकीब करते हैं। तो फिर बाज़ औक़ात अलबत्ता कभी यूं भी कर देते हैं, तो उसमें दस बस्ता होते हैं, दिल बस्ता नहीं होते। हाथ तो जोड़ रहा होता है, अंदर से नहीं जोड़ रहा होता, अंदर से फिर भी पावर में होता है वो। तो बड़े तरकीब है यहाँ पर, ज़बान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो वो उनसे मैंने कहा और आपसे भी अर्ज़ करूँगा, मैंने उनसे मिसाल में पूछा, मैंने कहा भाई देखें यहाँ पर ज़ाहिर की मजालिस तो होती होंगी, मसलन किसी मरहूम की इसाले सवाब की मजलिस होगी, तो मसलन किसी की बरसी की सब मजलिस होगी, तो उन कहाँ दायरे की होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मसलन एक जो रूटीन में मजलिस होती है, यानी मसलन रूटीन क्या, आपका एक रूटीन का मेंबर है जिसकी किसी मरहूम की मजलिस हो रही है, चहलुम की इसाले सवाब की, तो उसमें जो आपकी तैयारी होती है वो उसी तरह होती है जैसे आपके बड़े डोनर्स में से किसी एक के लवाहिकीन की बरसी या चेहलुम की मजलिस होती है? दोनों की तैयारी एक जैसी होती है? तो उन्होंने कहा नहीं मौलाना ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई बड़ा डोनर होता है उसकी कोई लवाहिकीन की मजलिस होती है तो पूरी कमेटी पहले से आके बैठ जाती है ये देखने के लिए कि मामला कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा कि ये जो आपने डिस्टिंग्विश किया हुआ है इसकी बेस पैसे के अलावा कुछ और है क्या? तो ये रेड लाइन क्रॉस हुई या नहीं हुई? खामोशी से हो गई और पता भी नहीं चला। हाँ ये हो गया। अब मुझे और आपको ये पकड़ना है कि भाई अगर ये रेड लाइन इस जनरेशन में क्रॉस हो गई है, तीन जनरेशन बाद क्या होगा? हाँ, ये सोचना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक मामला है। अच्छा ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, एक दफ़ा मटीरियलिज्म की पेनिट्रेशन हमारी वैल्यूज़ में हो गई, फिर अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम, मामला ख़त्म होता है। अपने जैसों के लिए अर्ज़ करता हूँ एक जुमला, एक दो एक वाक़ अर्ज़ करता हूँ। हमारे एक जानने वाले थे, वो एक जगह पे गए, वहाँ पर एक मजलिस हो रही थी जो सुबह से शाम तक होती हैं। आपने कहा पंजाब में सिंध में बाज़ औक़ात सुबह से शाम तक मजलिसें होती हैं, कराची वाले तो ऐसे नहीं करेंगे मेरा नहीं ख्याल, कभी कभी होती हैं होंगी। तो वो सुबह से शाम तक मजलिस होती है, तो वो अनजाने थे उस इलाके के, उस इलाके को पहचानते नहीं थे और वो पाकिस्तान में रहे भी थोड़ा कम थे, तो उनको ये नहीं पता था कि जो मजलिस पढ़ने आ रहे हैं वो जो उनका नाम क्या है। बहुत लोग आ रहे थे सुबह से शाम तक, ज़ाहिर अगर हो रही है तीन दिन मसलन प्रोग्राम चलना है, पता नहीं कितने लोग आने। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये जो आ रहे हैं ये कौन है? अब इलाके के जो लोग होते हैं बड़े मासूम दिल के खूबसूरत लोग होते हैं बाज़ औक़ात, तो उन्होंने किसी से ऐसी लोकल से पूछा कि भाई ये जो आ रहे हैं कौन आ रहे हैं? कहने लगा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मजलिस पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ के नाम तो बताओ। कहने लगा नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अच्छा ये बात तकरीबन 20-22 साल पहले की है। तो जो हमारे जानने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, जब तुमको यही नहीं पता कि नाम क्या है तो तुम्हें ये कैसे पता कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं? कहने लगा 20,000 से कम कोई नहीं ले रहा है। تو اس کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم، تقویٰ، پرہیزگاری سب کو بھلا چکے ہیں اور آپ کے نزدیک ذکر حسین میں بھی بڑا اور چھوٹا وہ ہے جو زیادہ لے رہا ہے. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر یہ دو چار نسل چل پڑا، اچھا یہ تبدیلی کم و بیش میرے جیسے بندے نے اپنی نسل میں دیکھی ہے. میری عمر تقریباً 56 ہے، تو یہ تبدیلی میں نے اپنی عمر میں ہی دیکھی ہے، یعنی تقریباً سمجھ لیں یہ سب تبدیلی 40-50 سال میں ہی آئی ہے، میجر چینج. اس سے پہلے بھی رہی ہے مادہ پرستی، یہ ٹسل کبھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ڈومیننٹ کلر ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ایکسیپشنز امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اس وقت ڈومیننٹ کلر میٹیریلزم ہے، ایکسیپشنلی سنسیئرٹی بھی ہے. دو نسل بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اچھا اب بات اتنی لمبی ہو چکی، اب مجھے ایک سوال کرنا تھا، اب بتانا تھا، اس کے اوپر بات کرنی تھی. یہ ویلیوز جو انسان کے اندر آتی ہیں سب سے پہلے کہاں آتی ہیں؟ سب سے پہلے آتی ہیں گھر سے. سب سے پہلے گھر سے آتی ہیں. ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجم. کیسے آتی ہیں؟ گھر سے آتی ہیں، خاندان سے آتی ہیں. وہ کیسے؟ پچھلے زمانوں کے اندر خاندان کا بڑا وہ تھا جو عمر میں، تجربے میں بڑا تھا. میں نے اسی لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، تھا. اب کون ہے؟ بس تین میں سے کوئی ایک چیز ہوئی تو بڑا ہوگا، اور دو ہو جائیں تو بہت بڑا ہو جائے گا، اور تین ہو گئیں تو بہت بڑا ہو جائے گا. یا دولت، یا طاقت، یا شہرت، ان میں سے کوئی ایک چیز لے آؤ، تم خاندان کے بڑے ہو جاؤ گے. تجربہ، تقوی، خلوص، مہربانی، نہیں نہیں کچھ بچا. اب یہ ہے، دو نسل بعد کیا ہوگا؟ دو نسل بعد یہ ہوگا کہ پیسہ لینے کے لیے ہر آدمی، حتیٰ اپنے بھائی کو قربان کرنے کو تیار ہوگا. کیوں؟ عزت کسی نہیں چاہیے، عزت تو چاہیے. اس وقت دولت چاہیے ہے تاکہ بڑا بنے. کس کے اوپر بڑا بنے؟ اپنے خاندان میں بڑا بنے. کل وہ دولت لینے کے لیے خاندان قربان کرے گا، کیونکہ کہے گا کہ نہیں، دولت ہی چاہیے، اب بڑا بننے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ چاہیے. یہ اگلا اسٹیج ہوتا. تو یہ جو پہلی دفعہ انسان سیکھتا ہے مادہ پرستی، کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ گھر سے سیکھتا ہے، خاندان سے سیکھتا ہے. تو مثال کے طور پر ماں باپ کا جو محبوب اولاد ہوتی ہے، وہ اس کی اولادوں میں سے کون سی ہوتی ہے؟ جو کما کے لائے بھائی، ہاں وہ کہیں سے بھی لائے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بچے سیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو کما کے لائے. پھر وہ اپنی زندگی میں بغیر کچھ کہے آبجیکٹو بناتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کما کے لانا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کما کے کسی اور کو کیوں دینا ہے؟ کیوں؟ ہاں بس پہلے یہ کمائی ہوتی ہے کسی اور کے لیے، بعد میں خود کمائی ہوتی ہے اپنے لیے. اس طرح رشتے ناتے ختم ہو جاتے. یہ پیٹرن کنفرم پیٹرن یہی چل رہا ہے. اچھا یہ جو اس میں بیریئر کہاں پہ آ سکتا ہے؟ اچھا اب یہ تھا کہ جو اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو نہیں رہا، ہو چکا یہ. اب اس کو توڑے گا کون؟ پہلا شخص جو اس کو توڑ سکتا ہے وہ ماں ہے. ماں تبدیل کر سکتی ہے سب کچھ. ہاں اگر آپ کو اپنی دنیا کے اندر اسلامک ویلیوز کو اپنی جگہ پہ لانا ہے, اور میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دیا کیسے ویلیوز چینج ہوتی ہیں, گیدرنگ کی ویلیوز چینج ہوتی ہیں, مجلس اعضا کی, یہ سب کام آپ کو کرنے ہیں, ایک وجود کر سکتا ہے وہ ماں, یہ سب کچھ کر سکتی ہے. پرخلوص ماؤں کی حفاظت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ کے ہمارے ماں باپ کا ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے. چاہے کچھ بھی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, خدا کے دین میں اچھے ماں باپ کا حق نہیں ہے, ماں باپ کا حق ہے. چاہے کچھ بھی ہو, یہ دین میں بڑی عجیب طاقت ہے. دین کہہ رہا ہے اچھے ماں باپ نہیں, ماں باپ ان کا حق ہے. اپنے والدین کی صحت سلامتی کے لیے اگر دنیا میں ہیں, ان کی مغفرت اور روحانی ترقی کے لیے دنیا سے چلے گئے ہوں, بے ہر صورت ان کی معنوی کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد. اب ایک جملہ کہہ کر میں نے سب اتنا تفصیل سے آپ کا وقت لیا, صحیح ہے. ایک جملہ یہ ہے, ہمیں اہل بیت سے اور خاص کر بی بی کی ہستی سے کیا سیکھنا ہے, یہ سیکھنا. مادہ پرستی کو نکالو. ہاں جو خاتون جو عورت یہ کام کر کے دکھا دے کہ وہ اپنے دل سے اور اپنے خاندان سے مادہ پرستی نکال دے, نکال دے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آ چکا ہے, اور اگر نہیں آیا ہے تو نہ آنے دے. میں یہاں بیٹھ کے قسم کھانے والا تھا, پھر میں نے کہا ابھی میں قسم نہیں کھاؤں, لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر جہاد کوئی نہیں ہے. پھر کنفرم کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں بغیر کسی مبالغے کے, اس وقت فی زمانہ سب سے بڑا جہاد مادہ پرستی کو روکنا ہے خاندان میں سے. اور یہ کس نے روکنا ہے, میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, اپنے سارے طالب علمی کے تجربے کو جمع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ خواتین نے کرنا ہے, یہ خواتین کا کام ہے, مرد نہیں کر سکتے. پوری تاریخ ہمارے پاس بھری پڑی ہے کہ اگر قوموں میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے پازیٹو یا نیگیٹو, تو یہ پھر کہاں سے آتی ہے. اگر آپ کو اور مجھے اپنی دنیا میں اہل بیت کے اس نقش قدم پر چلنا ہے, تو آپ یقین فرمائیے جتنی بھی آپ انویسٹمنٹ اس بات کے اوپر کر لیں کہ خواتین میں مادہ پرستی نہ آئے, تو بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی اور ہماری خواتین نے پھر اس پہ توجہ نہیں دی اور وہ اس کا شکار ہو گئے, پھر مصیبت ہو گئی, پھر ہم نہیں بچ پائیں گے, پھر یہ سب چیزیں ہاتھ سے نکلتی نظر آئیں گی. میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ کیسے انشور کیا جائے کہ مادہ پرستی ہماری خواتین میں نہ آئے, یہ کیسے کیا جائے؟ یعنی ہمارے پاس کچھ مرد ہیں جو شعور میں بہت اچھی جگہ پر ہیں, اچھی جگہ پر سمجھتے ہیں معاملات کو. ہمارے پاس کچھ خواتین ہیں جو شعور میں بہت اچھی جگہ پر ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت سارے مرد ہیں جو معاملات کو اتنی گہرائی میں نہیں دیکھتے یا فلو کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں کہ جو معاملات کو اس گہرائی میں نہیں دیکھ رہے اور وہ بہاؤ کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بچانا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ کیسے ہوگا اور خرابی کیسے آتی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کا وقت مزید نہ لوں. مثال کے طور پر کسی, اس مثال کو دینا شاید اس وقت بہت مناسب نہ ہو, لیکن چونکہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو مثال کے طور پر کسی نے شادی کرنی ہے, اسٹینڈرڈس کیا ہیں اس کے, کیا اسٹینڈرڈس ہیں؟ اچھا, اس کے اسٹینڈرڈس میں 50-50 ہے, دین بھی ہو اور یہ بھی ہو. یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. ایک جملہ استعمال کرتے ہیں یہ علم اخلاق سکھانے والے, کہتے ہیں خدا اتنا اچھا پارٹنر ہے اگر 99% خدا کو ہو اور 1% کسی اور کو ساتھ لے آؤ تو خدا اپنا 99 بھی دوسرے والے کو دے دیتا ہے. تو آپ نے ایک نماز پڑھی جس میں 99% خدا کے لیے تھی اور 1% کسی اور کے لیے تھی, یہ نماز قبول ہو گئی؟ فارغ. خدا اپنا 99% بھی اس 1% کو دے دیتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر 50% اسٹینڈرڈس میٹیریلزم کے اوپر تھے اور 50% دینداری پہ, تو اس خاندان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں بچے گا, اس کا چانس کم ہے, کیونکہ انوائرمنٹ ہاسٹائل ہے, اس میں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب مثال کے طور پر مجھے کیا دیکھنا چاہیے؟ تو مثال کے طور پر کسی بچی کا انتخاب ہونا ہے اس کو, بھائی کہ بھائی اس کو جانا ہے, اس کی شادی ہونی ہے, تو کیا کس بچی کا انتخاب کیا جائے؟ تو مثال کے طور پر ہم لوگ یہ کہیں گے بھائی ظاہری طور پر دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ دیکھو کہ پردے دار ہو, پردہ کرتی ہو, ٹھیک ہے, پردہ کرتی ہو, اور کیا دیکھیں, مثلا عبادات وغیرہ کی پابند ہو, یہ سب نہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا نہیں, یہ نہیں, اس سے پہلے کچھ اور دیکھو. میں کہوں گا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے دماغ میں سوچ لیجیے گا اس کو, تو میں کہوں گا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر طبیعت میں ضدی پن ہے یا توازو ہے. طبیعت میں ضدی پن ہے یا تو آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ اس لیے آیا کہ اگر ایک بچی ایسی ہوئی جو جس کی طبیعت میں ضدی پن نہیں ہوا, ضدی پن نہیں ہونے کا مطلب کیا, اگر اس کو کوئی صحیح بات سمجھائے تو سمجھ لے گی, تو یہ اپنی 25 برائیوں سے لڑ دے گی. اور اگر کسی کی طبیعت میں ضدی پن ہوا, ایک برائی سے بھی نہیں لڑے گی. اگر کسی کی طبیعت میں ضدی پن ہے تو پھر مجھے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی جس میں کوئی خرابی نہ ہو, کیونکہ وہ اپنے ضدی پن کی وجہ سے کسی خرابی کو ختم نہیں کرنے دے گی. لیکن اگر بچی میں ضدی پن نہیں ہوا تو اگر اس میں کوئی خرابی بھی ہوئی تو یہ سنبھال لے گی بعد میں. اس کیا اس خاطر کیا بس پہلی چیز جو میں ڈھونڈوں گا وہ کیا ڈھونڈوں گا؟ نمبر 1, طبیعت میں ضدی پن نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, کیئرنگ ہونا چاہیے, سیلفش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 3, باحیا ہونا چاہیے. آپ کہیں گے پردہ کہاں گیا؟ جو مجھے ویلیوز پہ کام کرنے دو, میں بعد میں اوپر سے صحیح کروا لوں گا, یہ میں صحیح کروا لوں گا, اس پہ کام کرنے دو. اگر ضدی نہیں ہوئی تو سیکھ لے گی. طبیعت میں حیا ہوئی تو اس کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ پردہ تمہارے حیا سے موافق ہے. کیئرنگ ہوئی تو وہ فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکے گی, ورنہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی. صحیح. یہ ویلیوز ہیں. یہ ویلیوز کہاں سے سیکھی؟ یہ در اہل بیت سے سیکھی, ان سے سیکھی. الحمدللہ رب العالمین ہمارے یہاں اب یہ چل نکلا ہے کہ ہم بی بی کی شہادت کو باقاعدہ طریقے سے ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمیں بی بی کی ہستی سے سیکھنا ہوگا. وہ جو سیکھنا ہے وہ کیا سیکھنا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. بی بی کے گھر پہ, بی بی کے گھر میں جو کچھ تھا یہ سیکھنا ہے کہ وہاں گھر میں کیا تھا, وہ ہمارا گھر بھی ایگزیکٹلی ویسا ہو تو کنفرم پورے وینکوور, کیا شاید پورے پاکستان میں شاید چند گھر ہوں گے جو ویسے گھر ہوں گے, وہ اور یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. تو کیا سیکھنا ہے؟ یہ سیکھنا ہے, یہ سیکھنا کہ مادہ پرستی نہیں ہو, خدا کی بندگی ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو, چاہے وینکوور میں رہیں چاہے کراچی میں رہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ سیکھیں. تو ویلیوز کے اوپر جو محنت ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور آپ اور میں اپنی بچیوں کے اندر, میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس جملے کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں, کسی بھی قوم کے اندر نسل کی تربیت کی ذمہ داری ویلیوز کی حد میں سب سے زیادہ ماں کے اوپر ہے. اور اسلام کے اندر ایک بیلنس ہے, جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے. سب سے زیادہ حق غیر معصومی کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس. اس کا مطلب اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری جسم کی پرورش نہیں ہے، انسان کی تربیت ہے. جسم کی پرورش باپ کی ذمہ داری ہے، انسان کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. ہماری فقہ میں عورت بچے کو فیڈ کرنے کے لیے پیسے لے سکتی ہے، اس کا مطلب ہے جسم کی پرورش اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں تو احسان محترم، ہم اس طریقے سے دین کو دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے مکتب اہل بیت سے سیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کرتے ہوئے چند جملے مصائب کی عرض کروں گا. آپ اور میں جتنے بھی جہاں پر بھی زندگی گزاریں، مسلسل اپنے آپ سے سوچتے رہیے گا، پوچھتے رہیے گا کہ آپ کی اور میرے کسی بھی فیصلے کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ مادہ پرستی نہ ہو، ورنہ آپ ایسا سلپ کریں گے واپسی بھی نہیں آ پائیں گے. مادہ پرستی مخالفین اہل بیت کے اسٹینڈرڈ تھے. یہ جتنا ہم لان کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر حصہ اس مادہ پرستی کے اوپر ہے، زیادہ تر حصہ اس بات کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ کل میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے چاہا کہ یہ عمل کیسے کرنا چاہیے، اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں مادہ پرستی کو سکھانے کی اور اس سے بچنے کے لیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اگر معاشرے میں مادہ پرستی پھیلی بھی ہو اور کوئی مادہ پرستی کا شکار نہ ہو تو اس کی زندگی آسان ہوگی یا مشکل ہوگی؟ مشکل ہوگی، قطعاً مشکل ہوگی. اور اب وہ مقاومت دکھائے یا سرنڈر کرے، اصل چیلنج یہاں پہ آئے گا. اہل بیت نے اس مخالف معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا، جگہ جگہ مقابلہ کیا، سخت ترین مادہ پرستی کے اندر رہتے ہوئے، اور کسی بھی طور پر معاشرے کو اثر انداز نہیں ہونے دیا، کسی بھی طور پر. رسول اللہ اپنی کمیونٹی کے لیڈر تھے، بہت سارے تقاضے اس زمانے میں قبیلے کے سرداروں کے لیے تھے کہ قبیلے کا سردار یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. رسول گرامی نے ایک کو بھی نہیں کیا، اور جن تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا وہ وہی انسانیت کی بنیادوں پر تھے اور دین کی تعلیمات کی بنیادوں پر. اور بیوی ان تمام تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجسم طے کرتی. کہ آج میں اور آپ اپنی دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، اور کوئی ہم سے یہ کہے کہ بتاؤ نبی کو جن لوگوں نے فالو کیا اس میں کوئی ایک مثال ایسی دے دو کہ جس میں کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو. اگر نہ ہوتا خاندان اہل بیت کا وجود ہم یہ مثال نہیں دے سکتے تھے. ختم ہو گیا تھا معاملہ. خاندان اہل بیت نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ مثال فراہم کی، لیکن کیا آسانی سے دی یا سختی سے دی؟ ہاں سختیاں جھیل جھیل کے، بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں گی. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا وجود ہم سب پر حجت ہے، فرمایا ہمارا وجود باقی انسانوں پر حجت ہے، ان کا وجود ہم سب پہ حجت ہے. بعض مصائب کے ایسے حصے ہیں جو میں اور آپ نہیں معلوم بیان کیسے کریں، اور بیوی کے مصائب میں تو یہ بہت زیادہ ہے. اور آخری راستہ ہمارے پاس بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ پڑھ لو، پھر باقی خدا چاہے گا تو بلوا دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بلوائے، بس پڑھ لو. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مصائب کے حصے ایسے آئیں گے جو ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. کسی وجہ سے جب سمجھ میں آتا ہے، جیسے نہیں معلوم احترام میں ہم خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کمی نہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال بیوی کے مصائب بہت سخت ہیں، بیوی کے مصائب بہت سخت. یہ جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا، ان کا وجود ہم پر حجت ہے، اللہ اکبر، یہ کیسے ارشاد فرمایا؟ مثلا مولا امیر المومنین نے جب رسول گرامی کا ساتھ دیا تو سخت ترین حالات میں ساتھ دیا، تمام تر سختیوں کے باوجود رسول گرامی کا ساتھ دیا. تو امیر المومنین کا ساتھ دینا حجت بن گیا تمام انسانوں کے اوپر. لیکن امیر المومنین کی نسل میں آنے والے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کا ساتھ دینا ہم سب پہ حجت بن گیا. اللہ اکبر. اس ساتھ دینے میں کیا خاص بات تھی کہ یہ ساتھ دینا پوری دنیا کے اوپر گویا حجت بن گیا. عزیزان محترم, انسان کس طریقے سے ان جملات کو ادا کرے. انسان کی زندگی میں سخت ترین اوقات کیا ہوتے ہیں, سخت ترین لمحات کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے, مولا امیر المومنین کہیں سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ ابو الحسن آپ تشریف لائیں, ہم لوگ کچھ گفتگو کر رہے ہیں, آپ ہماری گفتگو کا حصہ بن جائیں. امیر المومنین تشریف فرما ہوئے, انہوں نے کہا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سخت لمحہ کون سا آتا ہے. تو ایک نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ نہ ہو, تمہاری کوئی ضرورت ہو, تمہارا ہاتھ خالی ہو, تمہیں کسی سے جا کے پیسہ مانگنا پڑ جائے تو یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ اگر تم دشمنوں کے درمیان گھر جاؤ اور تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, تم اکیلے رہ جاؤ تو یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے. عجیب روایت, عجیب روایت ہے. اس روایت میں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے آس پاس گویا ایسے دیکھا جیسے کوئی اجنبی نہ ہو وہاں پر. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا. بعض اوقات ہم بولنے والے ایک جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کے اوپر اجر دے گا, صبر کر لینا, صبر کر لینا. امیر المومنین نے فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. اس جملے میں اتنی دنیا بسی ہوئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی پوچھتا ہے کہ مثلا کیوں امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا جو رسول گرامی سے وعدہ کیے بیٹھے تھا. اللہ کے نبی نے امیر المومنین کو کہا ہے علی کیا عالم ہوگا تمہارا ایسے وقت میں. کہا ہے اللہ کے نبی میری ذمہ داری کیا ہوگی, جنگ کروں یا صبر کروں؟ فرمایا تم کو صبر کرنا ہوگا, تمہیں صبر کرنا ہوگا. اللہ اکبر. کس پہ صبر کرنا ہوگا عزیزو؟ کوئی گھر میں داخل ہوئے محمد کی بیٹی کو نماز مارے, تمہیں صبر کرنا ہوگا علی. اور اللہ اکبر, ایک عالم تنہائی ہے. امیر المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم اٹھو اور بیعت کرو. امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ایک موقع آیا تھا عزیزو, میں بس روایت کو اشارت عرض کر دوں, جب لائن داخل ہوئے تھے اور بی بی کا وجود مقدس درو دیوار میں پسا تھا, ایک لمحہ آیا تھا جب بی بی نے پکارا تھا پسا مجھے تھام لے, موہ سے دنیا سے رخصت ہوا. بی بی اس عالم میں زمین پر تھی. اب جو روایات بیان کرتی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. کوئی کہہ رہی ہے کہ تازیانہ مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ شمشیر کے خلاف سے پے در پے ضرب لکھائی ہے. اس عالم تنہائی کے اندر, اس عالم ضعف کے اندر امیر المومنین کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. امام کا جملہ یاد کیجئے گا, بی بی کا وجود حجت ہے سب کے اوپر. بی بی اس ذات کے عالم میں کھڑی ہوئی, امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں علی کا دفاع کروں گی. اب ایک لائن نے ایک تازیانہ بی بی کے بازو پہ مارنا شروع کیا. جب میں کربلا کے واقعات پڑھتا ہوں اور ہمیں کوئی یہ بتاتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو تازیانے لگے, امام سجاد کو تازیانے لگے, تو انسان سوچتا ہے کہ عجیب خاندان کی تربیت تھی. ادھر امیر المومنین فرق کے اوپر شمشیر اور زہر کا زخم اٹھا رہے تھے, پوری نسل کو یا شمشیر سے شہید کیا یا زہر
ظاہر سے شہید کیا، اور ادھر مادر آئمہ ہے جو تازیانوں کی زد میں ہے اور ثابت کر رہی ہے کہ زینب تمہیں تازیانے کھانے ہوں گے لیکن سجاد کا ساتھ دے رہا ہوں.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا پرچم اہل بیت کو اسی دنیا کے اندر عزت و سربلندی کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.
علامہ یا صاحب زمان، علامہ یا صاحب زمان، علامہ یا صاحب زمان، ٹوٹی ہوئی ہے آج بھی، ٹوٹی ہوئی ہے آج بھی زہرا کی پسلیاں، علامہ یا صاحب زمان، علامہ یا صاحب زمان، حق مانگنے جو فاطمہ دربار میں گئی، بیٹھے رہے تھے لوگ کسی نے حیا نہ کی، زینب کی ماں کھڑی رہی، زینب کی ماں کھڑی رہی غیروں کے درمیان، علامہ یا صاحب زمان، علامہ یا صاحب زمان، باغ بتا بتول پہ کیسی تھی یہ گھڑی، تم کو صدائیں دیتی تھی بیٹی رسول کی، دیوار اور جلتے، دیوار اور جلتے ہوئے در کے درمیان، علامہ یا صاحب زمان، علامہ یا صاحب زمان، ڈھاتی رہی ستم پہ ستم امت رسول، دیتی رہی اذانِ ولایت وہاں بطول، زہرا کی بات سنتا، زہرا کی بات سنتا نہیں تھا کوئی جہاں، علامہ یا صاحب زمان، علامہ یا صاحب زمان، آباد ہوگا پھر سے وہ اجڑا ہوا دیار، تب ہوگا ختم فاطمہ صغرا کا انتظار، اکبر کی طرح دو گے، اکبر کی طرح دو گے مدینے میں جب عذاب علامہ علامہ یا صاحب زمان علامہ علامہ یا صاحب زمان کڑی الجواں کو روتی ہے تربت میں آج بھی اکبر کے تو کلیجے سے برچھی نکل گئی زینب کے دل سے نکلی زینب کے دل سے نکلی نہیں آج بھی سنا علامہ علامہ یا صاحب زمان علامہ
فاطمہ زہرا یا 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 فاطمہ مدیحہ یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا حق مانگنے دربار میں بلوایا گیا ہے یہ اجر رسالت تمہیں امت نے دیا ہے تم روئی تو ہنستے رہے کیا ظلم کیا ہے ہے سرخ اسی غم میں ہوا گنبد خضرا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا ستم تم پہ تھا محرور دعا ہے دن شب میں بدل جائے اگر سہل تیرا غم کیوں کرنا آزادار کرے نا ہاؤ ماتم کم ہے جو کرے حشر تلک گری آؤ پرسا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا
زیارت سے قبل ایک دو اعلان. کل اس ایام کی آخری مجلس ہے یہاں اور جو کہ 4:30 بجے ٹھیک نماز مغربین کے ساتھ شروع ہو جائے گی. تو آپ تمام حضرات مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے کہ نماز سے شامل ہو جائیں اور وقت سے پہلے آپ لوگ آ جائیے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ جتنا زیادہ آپ مولانا کو سن سکیں. اور مولانا کی حدیث کے بعد کوشچن اینڈ آنسر کا بھی سیشن رکھا گیا ہے. جو مومنہ یا مومن میں سے آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ مولانا کو ہمیں لکھ کے دے سکتے ہیں یا زرغام صاحب یا کسی بھی مینجمنٹ میں سے بھی کسی کو صاحب کو آپ دے سکتے ہیں. یہ نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ آج کے اسپانسر اس مجلس کے جناب عابد عباس صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین, خصوصاً آج جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے عابد عباس صاحب کے والد مظفر عباس صاحب, ان کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کے سننے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا فاطمہ الزہرا السلام علیک یا حسن المجتبی السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك علیکم انی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ لآخر العہد منی لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام علیک سبت رحمتی و امام الحدا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی صلاة و السلام علیک یا قائم المنتظر المهدی یا صاحب الاسر والزمان و خلیفة الرحمن و امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک و سعل اللہ تعالی مخرجک و ظفورک و رحمت اللہ وبرکاتہ.